السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
یہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ 63 سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. آٹھواں رکوع زیر مطالعہ سورۃ البقرہ تھا اور بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو اس مقام پر بھی ابھی جاری ہے. اب وہی انداز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نعمت ان کو عطا کی اور ان لوگوں نے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مقرر کی جاتی رہی. یہ گفتگو ہے جو جاری ہے. آیت نمبر 63 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا یعنی اقرار کروایا وعدے کا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. اب یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ آیت نمبر 83 میں ذکر آ جائے گا. اللہ کی عبادت کا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا مطالبہ. تو یہ ہے جو آیت نمبر 83 میں اسی سورۃ البقرہ میں ذکر آ جائے گا کہ کن کن باتوں کا ان سے عہد لیا گیا تھا. دوسری بات فرمائی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. اس کی مزید وضاحت آئے گی سورہ اعراف آیت 171 میں. سورہ اعراف آیت 171 میں اس کی وضاحت آئے گی. الفاظ وہاں پر ہے کَأَنَّهُ ذُلَّ گویا کہ وہ ایک بادل کی طرح ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہو. یہ مشکل اور سخت حالات پیدا کیے گئے تھے تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور لوگ اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کر لیں. فرمایا کہ رفعنا فوقکم الطور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامو. واذکروا ما فیہ اور جو کچھ اس میں اسے یاد رکھو. لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو. مراد ہے کہ اللہ کی سزا سے بچ سکو. تو یہ تورات ان کو عطا کی گئی اور اس کا حکم دیا گیا کہ جو کچھ اس میں اسے مضبوطی سے تھامو بھی اور اسے یاد بھی رکھو تاکہ تم بچ سکو. اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کی سزا سے بچ سکو گے. لیکن پھر فرمایا کہ نافرمانی کر ڈالی لوگوں نے. ثم تولی تم من بعد ذلك پھر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اس کے بعد مزید ان کی نافرمانیوں کی ایک تاریخ بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. اب یہ ذکر جو آیا ہے ہفتے کے دن کے بارے میں یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے. سبت یا سبت کہتے ہیں ہفتے کو سیٹرڈے کو. اور اس حوالے سے جو واقعہ تفصیل سے آئے گا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف رکو نمبر 21 میں. سورہ آراف رکو نمبر 21 میں یہ اصحاب سبت ہفتے کے دن والوں کا واقعہ تفصیل سے آ جائے گا. اور اس سے قبل تین چار مرتبہ اس کا اشارہ آیا ہے قرآن میں لیکن تفصیلا یہ واقعہ الاعراف رکو نمبر 21 میں انشاءاللہ آ جائے گا. ہوا یہ کہ لوگوں نے اللہ کے حکم کے بارے میں حیلے بہانے وے آؤٹس نکالنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا. یہاں تک کہ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ذلیل اور رسوا بندر تم بن جاؤ. دنوں کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ جمعے کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کو عطا کیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعے کا دن عطا کیا اولاً. دیکھیے یہود نے ہفتہ اختیار کر لیا, نصارہ نے اتوار کو اختیار کر لیا. ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو ہی اختیار کر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج جمعے کا اہتمام ہمارے اندر بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن بہرحال یہود نے ہفتہ اور نصارہ نے اتوار کی روش اختیار کر لی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی چنا فرمانی پر اتر آئے ان کو کہا گیا کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. تفسیر سورہ اعراف کو نمبر 21 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آگے فرمایا کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. پھر ہم نے اس واقعے کو اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. وموعظۃ للمتقین, اور تقوی کی طرف اختیار کرنے والوں کے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کہ اس طرح کے واقعات کا بیان محض قصہ گوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سبق آموزی حاصل کریں, اور گزشتہ لوگوں کے ان واقعات اور ان پر آنے والی سزاؤں پر غور فکر کریں, اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو ہی زندگی کو ترک کر دیں. فرمایا اس کے بعد اب گائے کے واقعے کے حوالے سے گفتگو آئے گی. اور البقرہ کا نام جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گائے کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو نام سورہ مبارکہ کا ہے وہی پوری سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہو بات. جیسے البقرہ ہے, اب ایسا تو نہیں کہ 286 آیات ہیں تو سب میں البقرہ یعنی گائے کا ذکر آیا ہو, نہیں, ایک جگہ ذکر آیا وہاں سے وہ نام لے لیا گیا. اب بنی اسرائیل ہوا یہ کہ شخص کا انتقال ہو گیا, اب قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کے مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ اس کا پس منظر ہے. لیکن یہ واقعہ کہ مقتول کا قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا یہ بات اگلے رکوع میں بیان ہوگی. لیکن گائے کے بارے میں جو انہوں نے کھینچا تانی کی ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے اندر جو وے آؤٹس نکالنے کی کوشش کی, یوں کہ یہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی, اس کی تفصیل اب اگلی آیات میں اس رکوع میں بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کر جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. قالوا, لوگوں نے کہا, اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں دے رہا, میں خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں, تو رب کا جو حکم ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں, تم یہ کام کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, لوگوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پوچھئے, معلوم کر کے بتائیے کہ وہ ہمیں بتائے گا وہ گائے ہے کیسی. قال انه يقول, موسی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انها بقرۃ لا فارض ولا بکر, بے شک وہ گائے ہے, نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی ہے. عوان بین ذلك, اس کے درمیان جوان جوان. اب یہ سوالات کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی اسی راستے بالکل ڈال لیں گے جو راستے انہوں نے خود اپنے لیے پسند کرنے کی کوشش کی ہے. عوان بین ذلك, بس نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو, بلکہ نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو, بلکہ اس عمر کے درمیان جوان ہو. فافعلوا ما تؤمرون, تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو. قالوا ادعوا لنا ربك, ان لوگوں نے کہا کہ پوچھیے اپنے رب سے, اے موسیٰ, یبین لنا ما لونها, وہ ہمیں بتا دو دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. اللہ آپ کا رب ہمیں بتا دے کہ وہ ہے کیسے, اس کا رنگ کیسا ہے گائے کا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہ یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ صفراء, وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی. فاقع لونہا, اس کا رنگ بھی خوب گہرا ہو. تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو متاثر بھی کرتی ہو, بڑی اٹریکشن اس میں ہو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, ان لوگوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھیے, وہ ہمیں بتائے کہ وہ ہے کیسی, ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. ان البقر تشابه علينا, کیونکہ گائے تو اس بارے میں ہمیں شک میں ڈالتی ہے. وانا ان شاء الله لمهتدون, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, ہم ہدایت پا جائیں گے. اول تو سوالات کر رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے, میں اس کروں گا انشاءاللہ اس پہ گفتگو تھوڑی سی, لیکن یہ جو انشاءاللہ انہوں نے کہا تو صحابہ میں سے کسی صحابی کی رائے کہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ایسی گائے ملنے والی نہیں تھی ان کو. تو ان البقر تشابه علينا, بے شک گائے ہمیں شبے میں ڈالتی ہے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اگر اللہ نے چاہا تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ, بے شک وہ گائے ہے جو سدھی ہوئی نہ ہو. تَسِيرُ الْأَرْضُ, فرادے کے جس سے نہ خدمت دی جاتی ہو. تَسِيرُ الْأَرْضُ, نہ زمین کو وہ جوتنے میں استعمال ہوتی ہو. وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ, نہ کھیتی کو پانی دینے میں استعمال ہوتی ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھی ہوئی آرام کرتی رہتی ہو, ٹھیک ہے جی, نہ اسے خدمت لی جاتی ہو, نہ زمین جوتنے میں استعمال ہوتی ہو, نہ کھیتی کو پانی دینے میں استعمال ہوتی ہو. مسلمت اللاشیت فیہا, اور بے عیب ہو, اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو. اب یہ ایسی جگہ میں جس میں تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے, یہ اور مشکلات پیدا ہو گئی. قول الان جئت بالحق, اب وہ بولے گی اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں. فذبحوها, ان سب نے گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون, اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں. اب سوالات کر کے خود ہی گھر گئے, سب جوابات بھی مل گئے, تو چاروں نچار ذبح کر ہی ڈالی گائے انہوں نے, لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ گائے وہ ذبح کریں گے. اب عجیب سی بات لگ رہی کہ گائے کو ذبح کرانے میں ٹینشن کیا تھی, وہ آگے ذکر آ جائے گا اس کی حکمت کیا تھی, لیکن آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. سیدھا سادہ حکم کیا تھا, گائے ذبح کرو, مسئلہ ختم ہو. اب جو کہ ہے نا بال کی کھال نکالنا, یہ وہ مسئلہ ہے, اور بیجا سوالات کرنا, یہ وہ مسئلہ ہے. حدیث شریف مسلم میں, مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پچھلی امتوں کی ہلاکت کی دو وجوہات تھیں. نمبر ایک, اپنے انبیاء سے اختلاف, اور نمبر دو, کثرت سوال, سوال بہت کرتے تھے. ان دو وجوہات کی بنیاد پر پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا, جو ہے انبیاء سے اختلاف اور کثرت سوال. سوال منع نہیں ہے, صحیح, اس کی دلیل پہ بھی آ جائے گی, لیکن بیجا سوالات منع ہے, اور صرف سوال برائے سوال منع ہے. آج کل بڑا ہے نا ٹیلیویژن کے چینلز کے اوپر, لائیو کیو اے وتھ فلاں فتھ فلاں, عالم آن لائن, استخارہ آن لائن, یہ اور وہ, یہ کیا ہے؟ اب وہ کال چار ریسیو ہوتی ہیں, اب پیچھے کتنوں کو پتا ہوگا کہ جیو والوں کا پی ٹی سی ایل والوں کے ساتھ کیا کانٹریکٹ ہے, اگریمنٹ ہے, اے آر آئی والوں کا پی ٹی سی ایل کے ساتھ کیا اگریمنٹ ہے, اور کتنے لاکھوں روپے کماتے پھر دونوں بیٹھ کے کھاتے. کال چار ریسیو ہوتی ہیں, استخارہ, پریشانی سے چھٹکارا, یہ وہ, اب وہ سوال در سوال در سوال. تو بھائی سوالات بالکل کرنے چاہیے, لیکن وہ سوالات جو با مقصد ہوں. وہ کون سے ہوں گے, نوٹ کیجئے گا, تین قسم کی چیزوں کے متعلق اگر سوالات ہیں تو با مقصد ہیں. جو ہمارے عقیدے کے متعلق ہوں, ہمارے عمل کے متعلق ہوں, اور ہماری نجات سے جن کا تعلق ہو, یہ با مقصد سوالات ہیں. عقیدہ, عمل اور نجات, اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ با مقصد ہیں, اور اس کے علاوہ عام طور پر جو سوالات ہیں وہ بے مقصد ہوا کرتے ہیں. مثلاً اب نوجوان لڑکے مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں طلاق کے مسئلے, جن کی شادی اپنی نہیں ہوئی ہوتی بھی, اب یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ میں کسی کے لیے بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, سپوز اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, ویسا ہو تو کیا ہوگا. تو بیٹا آپ شادی تو پہلے کرو, پھر نکاح کے مسائل سیکھیں گے آپ, پھر کوئی طلاق کی نوبت کا معاملہ اللہ نہ کرے گی وہ آئے, لیکن جناب یہ سوالات ہو رہے ہیں. اب سپوز کر کے سوالات ہو رہے ہیں, اور بے جا سوالات ہوتے ہیں, اور ایک سوالات کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو خاموش کرانے کے لیے. یہ جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جو سوالات کرے, کسی کی جان چھوڑانے کے لیے تھا کہ عمل کرنا نہ پڑے. اب معاشرے میں لوگوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے 8-10 سوالات کی, ہاں بھائی طلاق آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولویوں کو ٹیسٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا, کسی عالم کو, کسی اسکالر کو ٹیسٹ بھی کرنا لوگ چاہتے ہیں کس نوعیت کا عالم ہے. تو ایک طلاق کے متعلق اور تین طلاق کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں؟ اسلامی بینکنگ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی, چہرے کا پردہ دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تول کر بکرے بک سکتے کہ نہیں بک سکتے؟ اب یہ سوال پلیز مسمت کیجیے گا آپ, ہاں ٹھیک ہے. تو یہ گنتی کے 8-10 سوالات ہیں, بس وہ سوالات لگتا ایسا ہے بظاہر کہ اگر ان 10 سوالات کے جواب مل جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور سوال کرنے والا پورا ولی اللہ بن جائے گا, اللہ کا ولی بن جائے گا, لیکن ایسا نہیں. یہ ہوتے ہیں جان چھڑانے کے لیے سوالات, کسی کو خاموش کرانے کے لیے سوالات. لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, بتائیے, لا کے دکھا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مان لیں گے؟ نہیں, چپ کرانے کے لیے بس یہ بات نہ کریں. اب تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں ہمارے بھائی, ٹھیک ہے, بڑے خلوص کے ساتھ محنت کرتے ہیں, اختلافات اپنی جگہ پر. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب وہ گھروں پہ نوک کرنے جاتے ہیں یا دعوت دینے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, تو لوگ پھٹ سے دو سوالات رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے ڈیٹرنٹ کے طور پر, نہ جواب ہوگا ان کے پاس, نہ اس سے آگے اس سے آگے بات کریں گے, اور ان کی کچی کر کے ان کو بھگا دیں گے. یہ ہے انداز اس وقت ہمارے معاشرے میں جان چھوڑانے کا یا کسی کو خاموش کرانے کا. ہاں سوالات با مقصد ہوں تو حرج کی بات نہیں, جن کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہو, ہمارے عمل سے تعلق ہو, ہماری نجات سے تعلق ہو, ان سوالات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بیجا سوالات ایسی شے ہے جس سے انسان ذہنی علمی عیاشی کی طرف چلا جاتا ہے اور عمل سے محروم ہو جاتا ہے. ایک فیملی میں, ہمارے دوست کی فیملی میں بات ہو رہی تھی, ان کے چچا اور ابا بیٹھے ہوئے تھے, ایک شیعہ ہو گئے اور ایک منکرین سنت میں سے ہو گئے, انکار سنت کرنے والے. وہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے سے بیٹھے ہیں تو صبح 4 بجے تک بحث چلتی رہی, اور جب میں فجر کے وقت جا رہا تھا نماز کے لیے وہ دونوں جا رہے تھے سونے کے لیے. بات سمجھ آئی؟ فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی لیکن چار اچھا اور دین پہ بات ہو رہی ہے, مزے کی بات ہو رہی ہے, رات 12 بجے سے لے کے رات 4 بجے تک دین پہ ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن نماز فجر کے وقت دونوں سونے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں نماز ادا کرنے. تو سوال برائے سوال بھی یاد رکھیے گا, ذہنی عیاشی کا باعث بن جاتی ہے. اور آج ہمارا ڈیٹا بینک بہت بڑھ گیا, پتہ نہیں کتنی بڑی چپ لگی ہوئی ہمارے اندر اور کیا پروسیسر ہمارا ہوگا اور کتنی جی بی کا ڈیٹا ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کرا دیا ہوگا, لیکن ڈیٹا بینک تو بہت ہمارا بڑا ہے. اس کے پروپورشنیٹلی اگر ہم عمل کو دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ مطلب جو پوچھا جائے گا ہم سے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو سوالات وہ ہوں جن کا ہمارے عقیدہ عمل نجات سے تعلق بھی ہو, اور ان سوالات پر فوکس کریں جو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. اب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی قبر کے سوالات یاد ہیں؟ نہیں. بھائی حشر کے میدان کے سوالات یاد ہیں؟ نہیں. باقی سوال کی ایک لسٹ ان کے پاس موجود ہے کہ یہ بھی پوچھنا اور وہ بھی معلوم کرنا ہے, جبکہ عملاً پریکٹیکلی یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو ہم نے ان سوالات کی تیاری کر لی ہے جو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, تو پھر ان سوالات کے متعلق بحث کرنی چاہیے جو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. کیا واقعی سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہیں؟ جو سوالات اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیاری کر چکی ہے پوری اس کی؟ تو پھر بیجا سوالات کے کیا معنی؟ تو یہاں کیا تھا, یہ بیجا سوالات تھے جان چھڑانے کے لیے, ورنہ سیدھا سیدھا حکم تھا کہ ذبح کرو گائے کو, ذبح کرتے کوئی بھی گائے لیتے ذبح کرتے مسئلہ ختم ہو جاتا. اب اگلا حکم شروع ہوتا ہے. اگلے حکم میں بتایا جا رہا ہے کہ گائے کے ذبیحے کا واقعہ پیش کیوں آیا, اور اس میں پوشیدہ حکمت وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے, یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم اس بارے میں جھگڑنے لگے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگے, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ اسے ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. جو کچھ چھپا رہے تھے, قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا, اللہ کے تو علم میں تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, پھر ہم نے کہا کہ اس کو یعنی مقتول کو اس گائے کا حصہ مارو, كذلك يحيي الله الموتى, اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی دے گا, بيريكم آياته, اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا, لعلكم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب کیا ہوا اس بات پر, بھارت چار میں چار حکم تو ہو گیا نا, عمل تو ہو گیا حکم پر. اب وہ گائے میں حصہ لیا گیا, مقتول کو مارا گیا, مقتول زندہ ہوا, اس نے قاتل کا نام بتایا, پھر مقتول کی موت واقع ہو گئی. ہم نے آیت نمبر 28 پڑھی تھی, دو زندگیاں دو موتوں کا تصور آیا تھا, اس شخص کی کتنی ہوگی؟ تین زندگی اور تین موتیں ہوں گے, ایکسیپشن آ گیا. تو وہ زندہ ہوا, اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک, کذلک یحیی اللہ الموتیٰ, اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. یہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے, دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے مر گیا تھا یا قتل ہو گیا تھا, کیسے زندہ ہوا, کیسے سے گفتگو کی, اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کی دوبارہ موت واقع ہو گئی, ہمیشہ کے لیے سو گیا. جو اللہ اس طرح تمہاری نگاہوں کے سامنے مردوں کو زندگی, مردے کو زندگی دینے پر قادر ہے, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, گائے. ہمارے پڑوس بھارت ہے, آج بھی گائے بڑی مقدس شے سمجھی جاتی ہے. مسلمان پبلکلی گائے ذبح وہاں پر اوپنلی نہیں کر سکتے, اور پھر گائے کے متعلق اور کچھ تصورات ہیں جو ہم زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کر سکتے. یہ تقدس ہے گائے کا وہاں پر. اسی طرح گائے کا تقدس تھا مصری اقوام میں, مصری قوم میں, اور بنی اسرائیل کس کے غلام تھے؟ مصری قوم کے. اور غلامانہ ذہنیت, بادشاہ تری بھی آئی ہوگی, غلامانہ ذہنیت اکثر اپنے حاکموں کے طور اتوار اختیار کر لیا کرتی ہے. تو برسوں بلکہ صدیوں کا یہ بنی اسرائیل غلامی میں رہے اہل مصر کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کے ہاں تصورات تھے کسی شے کے تقدس کے متعلق, وہی تصور ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی آ گیا. گائے کا جو تقدس اہل مصر میں تھا وہی تقدس ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی آ گیا. مزید آپ نوٹ کیجئے, گائے کا رنگ کیا بتایا؟ زرد رنگ کا. یہ پیلا رنگ بڑا ہی مبارک اور متبرک سمجھا جاتا ہے بہت سے مذاہب میں, ہندوازم میں بھی, اور بیپٹائز کیا جاتا ہے عیسائیوں ان کے ہاں بھی. اسی طرح یہ مصروں کے بھی تھا, بنی اسرائیل میں بھی تصور آ گیا تھا. ہمارے ہاں کچھ جاہل جو صوفیاں ہیں ان کے ہاں بھی کچھ تصورات پیلے رنگ کے موجود ہیں, وہ کون سا مزار ہے بھلا جہاں پہ وہ رنگ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پہ پڑ گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ جی سیون میں ہوتا ہے وہ، آٹھ محرم کو غالب دروازہ کھلتا ہے، بہشتی دروازہ پتہ نہیں وہاں پر ہے کہاں پر ہے، پاک پتن شریف میں، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے جی بہشتی دروازہ ہے، جو اس میں سے گزر گیا وہ سیدھا جنت میں، استغفر اللہ. اور جب رش ہوا میں آ رہا ہوں اسی میں، آ رہا ہوں اور اسٹیمپ پیٹ ہو جائے، اگر ہجوم وہاں پہ جمع ہو جائے دو چار مر جائے تو وہ بھی سیدھا شہید ہو کے جنت میں جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس طرح کی گمراہیاں تاریخ میں بڑی ان میں ریزمبلنس رہی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو. ادھر گائے مصر میں، ادھر گائے ہندوؤں میں، ادھر پیلا رنگ ادھر، ادھر ہندوؤں میں، ادھر ہمارے. یہ وہ تصورات ہیں. اب ہاتھوں سے گائے ذبح کروا دی نا، تو کیا پتا چلا اس گائے میں؟ کچھ بھی نہیں. وہ تقدس دل سے نکلوانا مقصود تھا، وہ تقدس ایسے نکلوایا گیا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ سے گائے تم نے ذبح کی، کچھ ہوا؟ وہ قیامت آئی، وہ زمین ہلی. وہ کہتے نا کہ گائے کے ایک سینگ اگر ادھر ہوتا تو زمین پہ زلزلہ آتا ہے. وہ تصورات ہندو میتھڈالوجی میں بھی ہیں شاید، کچھ گئے گزرے مسلمانوں میں بھی آگے ہوں گے. جی گریک میتھڈالوجی میں چلیے. تو یہ تصورات ہیں جو مختلف مذاہب کے اندر موجود رہے. اب یہ تقدس ہے جو نکلوانا مقصود تھا، گائے ذبح ہاتھ سے کی، ابھی گائے کا تقدس نکل گیا. مردہ تمہارے سامنے زندہ ہوا، اگر کسی کو شک اور شبہ ہے تو لو تمہارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح مردے کو زندگی عطا فرما دی. کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی دے گا. فیریکم آیاتہ، اور اسی طرح اللہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے گا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ان کو، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. توجہ کیجئے گا، وہ لوگ کہ جو کتاب کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں کی سختی کا بیان آ رہا ہے. فرمایا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیۃ الحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ پتھر کے جیسے ہو گئے اس سے بھی زیادہ سخت. کن کا بیان ہے؟ کتاب کے ماننے والوں کا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی. اتنی سختی کے باوجود جب وہ پھٹتے ہیں تو ان پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. اتنا بڑے لیول پر یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے بعض جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. یعنی یہ چشمے کی طرف اشارہ ہے، بہت بڑی نہر جاری نہ ہو تو چشمہ ہی پھوٹ پڑے گا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف اور ڈر سے وہ گر پڑتے. کیا مطلب؟ نہر جاری نہ ہوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، چشمہ جاری نہیں ہوا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، لیکن اللہ کے خوف سے خشیت سے جھک پڑتے گر پڑتے ہیں. کیونکہ اللہ نے پتھروں کو بھی سینس عطا کیا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس شے کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. تو ہر شے اس کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو جو نہر جاری نہ کر پائے یا جس پتھر سے چشمہ پھوٹ نہ پڑ سکے تو بھی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بات ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، جو ہے گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے. جبکہ تمہارا حال کیا ہو گیا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر تو اپنی سختی کے باوجود دوسرے کو فائدہ پہنچا دینے والے ہوتے ہیں، ورنہ کم از کم ان کے اندر تو خشیت الہی موجود ہوتی ہے. لیکن حامل کتاب امت ہے، کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں، یا دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے اور حرص کے دولت کے بندے اور پچاری بنے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دلوں کی سختی اس انتہا پر پہنچ گئی کہ دوسروں کو فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، بڑا فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، چھوٹا فائدہ بھی نہیں پہنچا رہے، اور کسی دوسرے کو چھوٹا فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے. دل میں اللہ کی خشیت اور خوف بھی موجود نہیں ہے. یہ کن کا بیان؟ کتاب کو ماننے والے. آج اس امت کا حال بھی کچھ ایسا ہی سخت بات ہے. دنیا کے بندے بن کر، مال کی حوث اور حرص کا شکار ہو کر دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ خوف خدا نام کی کوئی شے باقی نہیں تھی. اکثر بشت جنہیں آج ہم بآسانی ہضم کر گئے معاشرے میں, جن برے اعمال کو کبھی وہ بری باتیں سمجھی جاتی تھی. پہلے کہیں بے پردہ کوئی عورت نکل آئی تو ایک اجنبی سی بات تھی, ایک عجیب سا معاملہ تھا. اب پردے کے ساتھ کوئی عورت کہیں دکھائی دے تو وہ عجیب سا معاملہ ہے, کسی وہ عجیب سا معاملہ ہے. اب جو ڈریس کوڈ ہے آج کل لڑکیوں کا اور خواتین کا, کہ مارکیٹ میں شلوار قمیض خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے ملنا تقریباً ناممکن ہے. اب تو وہ کرتی ہے اور نیچے پجامہ ہے یا وہ پینٹ ہے. بمشکل کہیں کسی تقریب میں کوئی ایک آدھ کوئی برقعے میں خاتون نظر آئے, وہ عجیب ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ساری اقدار ہی بدل گئی, اور کوئی سمجھائے تو سختی کا عالم اتنا کہ بھئی تو بیکورڈ ہو گئے, پردے کی بات کرتے ہیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے, فنڈامنٹلسٹ ہو گئے, کیا ہو گیا, فینٹکس ہو گئے, دیوانے ہو گئے. یہ آج اس امت کا حال. دھڑلے کے ساتھ برائی, دھڑلے کے ساتھ گناہ, دھڑلے کے ساتھ نافرمانی, جس سے لگتا ہے کہ دل میں کوئی خوف خدا موجود نہیں. یہ ہے جب کتاب کو ماننے والی امت بھی اگر دنیا پرستی کا شکار ہو جائے, دنیا کی دولت کی پجاری بن جائے, تو دلوں کی سختی اس انتہا پر پہنچتی ہے کہ انسان کا دل پتھر کی سختی کو بھی مات دے جائے. فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے انہی اہل کتاب خصوصاً یہود کے حوالے سے. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, حالانکہ جیسے ایک فریق اللہ کا کلام تو سنتا ہے, ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جبکہ وہ جانتے بھی ہیں, یعنی جانتے بوجھتے سمجھ لینے کے بعد اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں, توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے, اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیا کرتے تھے, تبدیلی کر دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات کو چھپایا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے کلام آ گیا. تو مسلمانوں کیا ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے, حالانکہ یہ تو اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں سننے کے بعد اور بدل دیتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد. وہم یعلمون, اس حال میں کہ وہ جانتے بوجھتے عمل کر رہے ہیں. اب منافقین جو کچھ یہود میں سے تھے ان کا بیان آ رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لائے. ایسی بات دوسرے رکوع میں بھی آئی تھی, لیکن وہ عرب قبائل میں سے جو منافقین تھے ان کا بیان تھا. اب یہاں جو بیان آ رہا ہے یہ وہ منافقین جو یہود میں سے ہیں, تو جب اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہیں تو ایمان لائے, ان کے سامنے اپنے جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے برعکس سنا ہے کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں, قالوا اتحدثونهم, تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو, انہیں مسلمانوں کو, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تم پر ظاہر فرما دی, لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجتیں پیش کریں, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی تنہائی میں جب یہود ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے پاس تو کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں تم نے مسلمانوں کو بتایا کہ فلا فلا بک آف لٹریانومی میں, فلا فلا کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, آخری کا قبلے کے متعلق اور آخری کتاب کے متعلق, تو تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم اگر ان کی ذرا بے وقوفی دیکھیں, تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو تو کل یہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ان کو تو پتا تھا, ان کی کتابوں میں تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھیں, انہوں نے چھپا کر رکھا, تو تم مسلمانوں کی باتیں نہ بتاؤ. ٹھیک, اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے, اولا يعلمون, کیا وہ علم نہیں رکھتے, ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون, کیا وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں, جو کچھ وہ اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں, کیا تمہارے مسلمانوں کو بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں؟ کیا اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا نہیں؟ اللہ اپنے رسول کو اپنی وحی کے ذریعے مطلع نہیں فرما سکتا؟ تو تم کیا لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے ڈرتے ہو؟ لوگوں کا خوف تمہارے دلوں میں ہے, اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں. یہ ان کو اس بات کو متنبہ کیا گیا. اچھا, اب ان کے عوام کا حال کیا تھا, بالکل ویسا جیسے آج ہمارے عوام کا ہے, اس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. امی, ام کہتے ماں کو, امی ماں کے بطن سے نکلنے والا, اس کو بھی امی کہا جاتا ہے. اچھا امی ایک اس معنی میں بھی آتا ہے یقیناً کہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا نہ ہو, لیکن عربوں کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سرے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کم از کم 43 صحابہ ہیں جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں, یعنی جنہوں نے وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں لکھی ہے. سبع معلقات کا نام آپ نے سنا ہوگا. سبع کہتے ہیں سات کو, معلقات لٹکنے والی چیز. تو بڑے بڑے جو شعراء کا کلام ہوتا تھا, جو ٹاپ 7 ہوتے تھے, وہ کعبے پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے تھے. تو لکھنے سے مراد کیا, لکھنا پڑھنا لوگ جانتے تھے. تو یہ کہنا کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا سرے سے رواج نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. تو پھر عربوں کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ عربوں کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کے پاس تو کتاب کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی, لیکن اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود تھی, یہ کتابوں کا سلسلہ موجود تھا. 2500 برس سے عربوں میں کوئی اس طرح کا سلسلہ قائم نہیں ہوا. تو وحی الہی اور ہدایت الہی کے حوالے سے یہ ان پڑھ تھے. یہ بات واضح ہو رہی. اچھا ایک سوال اور کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے جو پریشان کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, امی نبی, ان پڑھ نبی, عجیب سا لگتا ہے نا, عجیب سا لگتا ہے. انہی الفاظ میں جو ہمیں بات عجیب لگ رہی ہے, انہی الفاظ میں شان بیان ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے. آپ کو براہ راست کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ عظمت ہے. اچھا شاگرد کتنا ہی اونچا ہو جائے, وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ بن جائے, استاد بہرحال اس سے افضل ہی مانا جائے گا. بالفرض اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو ان سے افضل مانا جاتا, استغفر اللہ. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان آتا ہے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیم اور علم عطا فرمایا ہے. تو یہ ان کے عوام کا بیان. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے کچھ امی ہیں, ان پڑھ ہیں. لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, جو کتاب جانتے نہیں. اب یہ اہل کتاب کے عام یہود کا بیان ہے کہ جن کو اپنی کتاب کے متعلق کچھ پتا نہیں. الا امانی, مگر یہ کہ ان کی کچھ تمنائیں ہیں, خوش فہمیاں ہیں, وشفل تھنکنگ ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. آج یہ کس کا حال ہے امت مسلمہ؟ کتاب پڑھنا پڑھانا بالکل نہیں, کتاب تو بند ہے. ایم فل پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے لیکن قرآن کی حدیث بے معلوم نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ کا مطلب جس کو اللہ توفیق دے تو بات الگ ہے. اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج کل موبائل فون پر کتنی ہی باتیں قرآن کے نام پر جو ہے وہ فارورڈ ہو جاتی ہیں, نہیں کرنی چاہیے. اور جس نے آپ کو بھیجا, بھائی پوچھے اس کا کیا ریفرنس ہے, کہاں لکھا قرآن میں, وہ کہے گا جی میرے پاس ایسے فارورڈ ہو کر آ گیا. اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرنا کتنی غلط بات ہے. حدیث میں تو آئے کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. تو جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا. تو عام مسلمانوں کا حال ہے کہ کچھ نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہے. ایسی ایسی باتیں بعض اوقات میرے شاید اب سے شیئر کی ہوئی. ایک مرتبہ ایک بار ایک میسج آیا میرے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ بے نمازی کو 7 سمندروں کا پانی پینا پڑے گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی میں نے میسج بھیج کے کہا لکھا ہوا ہے؟ سر وہ تو فارورڈ ہوا ہے سر کسی, پیچھے پوچھو کہاں سے اوریجنل کہاں سے ہوا ہے, تو ممکن ہے کہ موبی لنک نکل آئے گا اس میں, کہیں ٹیلیڈور نکل آئے گا. یہ بھی باقاعدہ لگتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ٹھک کر کے پوری کراچی پورے پاکستان میں میسج پھیل ہوتے ہیں. سوری اگر کوئی ریلیٹڈ ہو وہاں سے, تو کوئی ریلیٹڈ پارٹی اگر ہو تو, لیکن لگتا ہے کہ باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا اس کو اور ٹھک کر کے میسج پورے پاکستان کے اندر گھوم جاتا ہے, شاید ورلڈ وائڈ بھی گھوم جاتا ہوں. یہ تو سورس آف ارننگ ہے نا ان کے لیے. یہ جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر, کتنے بڑے جرم کا معاملہ ہو جائے گا, اس سے بچنا ہے. تو عوام کا حال ہمارا یہی ہے, کتاب ہمیں کچھ نہیں پتا. میرا ایک کلیگ تھا فرگسن میں, ہمارے آڈٹ فرم میں, وہ ہندو. تو میرے علم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, گیتا وغیرہ میں. اور وہاں کہا جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں حضرت نوح تو یہ کہتے ہیں مہا نوح, جناب نوح علیہ السلام. تو ایک دن بیٹھے میں نے اس سے پوچھا بھائی تم بنا, تمہاری کتاب میں ایک مہا نوح کا بھی کانسیپٹ ہے, مطلب وہ کتاب تو میں پڑھتا ہی نہیں. تو میں نے کہا اب صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جیسے ہم مسلمان قرآن نہیں پڑھتے ویسے تم ہندو اپنی کتاب نہیں پڑھتے. تو سر منہ ان امیین میں اور آج ہماری عظیم اکثریت کے امی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کی الف بے بھی عظیم اکثریت کو ہمارے معلوم نہیں. اچھا یہ تو عوام کا حال ہوا. الا امانی, کتاب تو کچھ نہیں پتا, لیکن تمنائیں بڑی بڑی ہیں. وہ کیا ہے؟ میں کئی مرتبہ ڈسکس کر چکا ہوں گا, غالباً کچھ ساتھیوں کو یاد ہوگا, بھائی ہم سے کوئی پوچھے یہودی کہاں جائے گا ہم کیا کہیں گے؟ ہاں عیسائی کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. اور ہم کہاں جائیں گے؟ واہ واہ. یہ تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں. ایک قوالی بچپن میں کبھی سنی تھی, تو اس کے دو سمپل سے جملے ہیں. اچھا یہ جو میں کہتا ہوں کہ شاید میرے شعر کی معذرت یہ ہے کہ روز ہی کہیں نہ کہیں اس طرح کی سٹنگ ہوتی ہے, تو پتہ نہیں کون سی مثال کہاں دو دفعہ آ چکی ہے اور کہاں دس دفعہ آ چکی ہے. وہ ایڈوانس میں معذرت آپ قبول کیجیے گا. تو شعر یہ ہے کہ اللہ رسول کا جنت رسول کی دوزخ میں جے کیسے جائے گی, دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. اب آپ یہ پڑھتے رہیے, جھومتے رہیے, سیدھے جنت میں چلے جائیے. اب وہ گا کے جب پڑھ رہا ہوگا اللہ رسول کا جنت رسول کی دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی, مسئلہ ختم. جو یہ طے کر کے بیٹھ گئے اسے کیا اتوار کیوں فارغ کر دی پھر پانچ سال میں جگہ پر آنے کے لیے؟ بھائی اس نے کیوں مسجد جا کر اہتمام کرنا نماز کا؟ اس نے کیوں حرام سے بچنے کی فکر کرنی؟ جب طے ہے کہ اللہ بھی رسول کا ہے اور جنت بھی رسول کی ہے تو امت جا ہی نہیں سکتی جہنم کے اندر, تو کرنے کرانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آرام سے موج مستیاں کرو اور جنت میں سیدھے چلے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے آج ہماری عظیم اکثریت کی مینٹالٹی. کئی کسی کونے میں یہ سیٹسفیکشن موجود ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ. تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت. یہ ہے ہمارا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وہ گمان سے کام لیتے ہیں. یہ گمان ہے مسلمانوں کا. چٹھی ہے کسی کے پاس؟ کوئی سرٹیفکیٹ اٹیسٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی سپریم پاور آف دی یونیورس؟ کوئی اٹیسٹیفکیشن ہے ہمارے پاس؟ نہیں. گمان تو کیا لگا رہے تھے, قیاس آ رہا کر رہے ہیں, گمان کی بات ہے. یہ ان کا حال, یہ ہمارا حال. اچھا یہ تو ہے عوام کا حال. اب خواص کا حال کیا تھا؟ جو ان کے علماء تھے. فرمائے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم. تو تباہی ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. یہ کون تھے؟ ان کے علماء. کوئی آیا کسی نے کوئی بات پوچھی مطلب کی بات, اس کی لکھ دی کہا کہ اللہ کس طرح سے کتاب میں سے لکھا. کیوں عام آدمی کو کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے یہ غلامت پرویز کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے, گوہر شاہی کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی اور فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ مسلمان بہک جاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے. اس کی مثال سمجھ لیجئے. مثال کسی آدمی دین نے دی کہ جب شروع میں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی مثال دی, شروع میں جب موٹر کار آئی تو کمپنی ڈرائیور بھی ساتھ دیتی تھی, صحیح ہے, تاکہ وہ سمجھا دے سکھا دے کر دے وہ کر دے. تو ایک دن کسی بڑے صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی, تو ان کو جانا تھا شاپنگ کے لیے, اپنی مہارانی کو لے جا کے شاپنگ کرانی تھی. تو ڈرائیور نے کہا صاحب 30 کلو گندم, 40 کلو تیل, 50 کلو یہ فلاں فلاں فلاں, یہ ہوگا تو گاڑی چل سکتی ہے ورنہ نہیں چل سکتی. اس نے کہا بھائی کسی بھی طرح تو کر, مجھے بیگم کو لے کر جانا ہے. آج تو یہ بات کہہ سکتا ہے کیوں؟ یہ گاڑیوں سے متعلق علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کا تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ہمیں پتا ہے کہ وہ سی این جی پہ چلے گی, پیٹرول پہ چلے گی, ایون پانی میں بھی نہیں چل سکتی. بات سمجھ رہے ہیں کیوں؟ یہ علم اتنا عام ہو چکا ہے. تو انڈیا کے عالم دین ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن بھی اتنا عام ہو جائے تو ہر دوسرے دن مسلمان فتنوں کا شکار نہیں ہوں. کیوں؟ سورس ان کے سامنے ہے نا, عربوں میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن فرقہ واریت نہیں ہے. کیوں؟ سورس ان کے سامنے موجود ہے, قرآن و حدیث درے کے عربی زبان کے اندر. اوپر نوٹ کیجیے گا, ہمارے تو بڑے مسائل ہیں, اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا, اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, ادھر جو آیا خراب کیا شروع ہوگا نماز, دھڑ دھڑ لگے گا نماز ہوگی. سورس ان کے سامنے کھڑی تھی. اور ہمارے ہاں کا معاملہ کہ ہر دوسرے دن, ہر تیسرے دن کوئی کھڑا ہوتا ہے, دو آیتیں کوٹ کر کے پہلے امپریس کرتا ہے, اس کے بعد اپنی ملیہ بیٹھ کر دینے والی باتیں بیان کرتا ہے اور لوگوں کے عقیدے بھی بگاڑتا ہے, لوگوں کے اعمال بھی بگاڑتا ہے. اللہ ایسے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. علاج یہ ان کو عام کیا جائے. اب ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا کہ یشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کریں, پیسہ بٹورنے کے لیے, دنیا کی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے, دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ دین فروشی کتاب فروشی کیا کرتے تھے اور تھوڑی سی قیمت لیتے تھے. تھوڑی قیمت کا مطلب کیا ہے؟ شاید یہ بات پہلے بھی غالباً آئی تھی کہ اللہ کے دین کا سودا کر کے اللہ کے احکامات کو پامال کر کے آدمی کتنی ہی دنیا بنا لے لذت حاصل کر لے وہ بہت ہی قلیل ہے, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تو تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, وویل لہم مما یکسبون, اور تباہی اس سے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کہ وہ اعمال کرتے ہیں. تو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کی کتاب تحریر کی, اس سے بھی تباہی ہے, اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں فتویٰ فروشی کر رہے ہیں, دین فروشی کر رہے ہیں, دین میں تحریف کر رہے ہیں, اس سے بھی ان لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہوگی. یہاں آج کے اس درس کو ہم روکتے ہیں, اور جیسے عرض کیا گیا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے کرنی ہے. پچھلی دفعہ کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو مجھے اگر بتا دیں, میں انشاءاللہ اس کے جواب کی کوشش کروں. سدا صاحب آپ کو بھی سوال تھا,
اللہ
تعالیٰ کا چھوڑ دے کہ وہ اللہ کی بزنس ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا ہم, کہ جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو باقی انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. اپنی فکر پہلے, وہ بڑی پیاری کسی نے بات کہی کہ جب میں دوسروں کو دیکھتا ہی رہتا ہوں نا, ان پر ہی نظر ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں, اور جب میں اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہوں اپنے اعمال پہ نظر ہوتی تو دوسرے مجھے بہت اچھے نظر آتے ہیں. بڑے پیارے جملے کام آئیں گے, شاید غور کیجیے گا. اور کسی کا سوال اگر لاسٹ ٹائم ہو, کیونکہ وہ سلپس میرے پاس اس وقت نہیں ہے, تو پوچھ لیجیے, پھر ہم قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. پہلی بات جو آپ کے سامنے درج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایام چلے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور خاص طور پر جو کل کا روزہ ہے عرفے کے دن کا, گو کے سعودیہ میں تو آج یوم عرفہ ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے مقامی حالات کے اعتبار سے چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں, عید الفطر کا اہتمام ہوتا ہے, عید الاضحیٰ کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ 9 تاریخ یوم عرفہ کے اعتبار سے کل ہمارے یہاں ہوگی, اس کے روزے کی بھی فضیلت آئی ہے, تو اس کا بھی اہتمام, اگر وہ مستحب عمل ہے, نفل عمل ہے, اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا ان شاء اللہ تعالی. اسی طرح کچھ بات کرنی ہے عید الاضحیٰ کے تہوار اور اس کے آداب کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں خوشی منانے کے طریقے بھی سکھائے ہیں, اور غمی کے موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہو ہمارا دین وہ بھی ہمیں بتاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال دیکھ کے میرے ذہن سے نکل رہی تھی بات, عید الاضحیٰ, یہ جو دو تہوار اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائے بڑے ہی بامقصد ہیں. ادھر آپ دیکھیے روزے کی عظیم عبادت مکمل ہوتی ہے تو عید الفطر عطا کر دی گئی, ادھر حج کی عظیم عبادت سب سے بڑا عمل تو آج ہی ہے نا یوم عرفہ, وہ مکمل ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ عطا کر دی گئی. اچھا, ادھر بھی 2 رکعت کے ساتھ آغاز, ادھر بھی 2 رکعت کے ساتھ آغاز, جبکہ دنیا کے کئی مذاہب اور اقوام میں خوشی شروع بھی ہوتی ہے شراب ڈانس نافرمانی کے کاموں سے, اور ختم بھی اسی پر ہوتی, لیکن ہمارے دین نے ان تہواروں کو با مقصد بنایا, رب کے حضور جھک کر ہی آغاز ہوتا ہے دن کا, یعنی اس تہوار کا. پھر جہاں رب کا حق ادا کرنا ہے, رب سے تعلق قائم کرنا ہے, وہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بیان ہوئے. عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا تاکہ غرباء بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی رکھ دی گئی جس میں خود بھی انسان استعمال کرے گوشت کو, اور غرباء تک بھی محتاج تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے. ایک اور دلچسپ بات آپ کو لگے گی اور کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز فجر کے بعد بہت جلدی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے محسوس کیا ہو عید الفطر کی نماز کوئی 1.5 گھنٹے بعد ہو رہی ہوتی ہے, فجر کے 2 گھنٹے بعد ہو رہی ہوتی ہے, صحیح, اور عید الاضحیٰ کی نماز بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ادھر عید الفطر کی نماز تاخیر اس لیے کی اور سنت سے ثابت ہے اس لیے کہ صدقہ فطر پہلے ادا ہو تاکہ غریب کو خوشی میں شرکت کا موقع ملے, اور ادھر عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت میں اس لیے تاکہ قربانی جلدی اور غریبوں تک بھی گوشت پہنچایا جا سکے, وہ بھی خوشی میں شریک ہو سکے. یہ ہے جو بامقصد تہوار دیے گئے اور جس میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق پر بھی توجہ دلائی گئی. اب کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے, تہوار ہے, اس کے آداب بھی ہمیں دین نے ہمیں بیان کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عید کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی قیام اللیل فرماتے تھے, رات کا قیام, تہجد کی نماز. ایام عید کی جو راتیں ہیں ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ اس میں بھی آپ اہتمام فرماتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا. تو جلدی اٹھنا خود ایک سنت ہے عید کی رات میں, تو جلدی اٹھنے کا اہتمام کرنا اور کچھ عبادت بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ہو جائے گی, یہ بات ہو رہی تھی ہمارے ایک سارا کورس قرآن اکیڈمی میں تھا, اس میں کہا کہ سر یہ بھی بتایا کریں کہ عید کے دن فجر کی نماز بھی ادا کرنا بھی شامل ہے, کیونکہ عام طور پر لوگ نماز ایسے ہی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اور بعض مسجد میں جو خطیب یا امام صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ پہلے فرض ادا کر لیں پھر میں عید کی نماز پڑھاؤں گا. بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ بڑی مسٹیک, فجر کی نماز گول کرنا ضائع کرنا بڑا ہی جرم ہے. تو عید کی رات پر اگر جلدی اٹھا تو فجر کی نماز تو اہتمام ہو گئی ہوگا, تو بقرعید پر کیونکہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہو رہی تو جو جلدی اٹھے گا وہی پہنچ سکے گا ٹائم پر, ورنہ تو مس ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے وہ تو ایک ضمنی سی بات ہے, لیکن فرض تو ادا ہی کرنا ہے. تو اللہ کے نبی جلدی اٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, غسل کا اہتمام فرماتے تھے, عمدہ لباس کا اہتمام فرماتے تھے. عمدہ میں نیا یا مہنگا ہونے کی شرط نہیں, بس جو بھی دھلا ہوا کپڑا دستیاب ہو اچھا ہو, اگر نیا بھی ہے تو ٹھیک ہے, وہ آدمی زیب تن کرے. مسواک کا استعمال ہے, خوشبو کا استعمال ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب جاتے گھر سے جب جاتے تو کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے, اور واپس آ کر قربانی پہلے پیش کرتے تھے, اور قربانی میں کیونکہ عام طور پر کلیجی پہلے دستیاب ہو جاتی تو اس کو تناول فرماتے تھے, وہ کھاتے تھے. اچھا اس میں ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو, لوگوں نے اس کو روزہ سمجھ لیا, یہ بالکل روزہ نہیں, بلکہ اس دن تو روزہ رکھنا منع ہے. پانچ روزے سال میں منع رکھیں گے تو گناہ ہوگا. عید الفطر کے دن کا روزہ منع ہے, پھر عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ منع ہے, پھر عید الاضحیٰ کے بعد مزید تین مستقل دن ان کا بھی روزہ منع ہے, یعنی دس تاریخ کو عید ہوگی, گیارہ بارہ تیرہ, یہ چار دن کے روزے مستقل منع ہے, یہ کھانے پینے کے ایام میں روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا, اور اگر عید الفطر کا روزہ منع ہے تو بھائی یہ تو روزہ ہے ہی نہیں. تو بعض لوگوں نے لٹرلی اس کو روزہ کہہ دیا ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. تو جس کو سہولت ہوگی وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی پیش کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ نہیں آپ کھا بھی سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں. اب دیکھیے نا جس شخص نے دوسرے دن قربانی کرنی وہ کیا کرے گا, وہ بیچارہ کیا ایک دن تک بھوکا ویسا رہے گا؟ قطعا کوئی ایسا مسئلہ اس میں نہیں ہے, اگر سہولت کے ساتھ اس پر عمل ہو سکتے تو ٹھیک, ورنہ کوئی اس میں فرض واجب یا لازم کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے جاتے تھے, جیسے کہ اس کیا کہ کچھ کھا پی کر نہیں جاتے تھے, ایک راستے سے جاتے تھے عیدگاہ کی طرف اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ ان کی تعداد کا اظہار ہو, خاص طور پر وہ جبکہ غیر مسلم اس علاقے کے اندر موجود تھے جبکہ اسلام کی یہ محنت آگے بڑھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور ایک حکمت ہمارے اعتبار سے ہے کہ ایک طرف جانے کا راستہ ایک طرف آنے کا راستہ, تو وہ راستے گواہی دیں گے کہ یہ بندہ اس مقام سے گزر کر اللہ تیری عبادت کے لیے حاضر ہوا تھا, تیرے حضور دو رکعت اس نے نماز ادا کی تھی. اچھا آتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی, کون سی تکبیرات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, ان کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بلند آواز سے یہ تکبیرات ہمیں پڑھنی ہے. خواتین کے متعلق دو تین باتیں میں علیحدہ سرچ کر دوں گا انشاءاللہ. تو یہ حضرات کے لیے ہے کہ بلند آواز سے آتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی ہے. عید الفطر کے موقع پر اللہ کے نبی کچھ کھا کر جاتے تھے, کھجور مثلا, اور آتے جاتے یہ تکبیرات آہستہ آواز سے پڑھنے کا معاملہ ہے, لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائیں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ سویرے عیدگاہ پہنچنے کی, یعنی کہ جلد عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز عید کا اہتمام کرتے تھے, گو کہ ایک دو مرتبہ آپ سے مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کرنا ثابت ہے, اور وہ شاید بارش وغیرہ کا کوئی ایسا موقع تھا. تو مساجد میں بھی نماز عید ادا ہو جاتی ہے, لیکن جس کو سہولت ہو کھلے میدان میں, یعنی جب تک میں خود نہیں نماز پڑھاتا تھا عید کی تو میں میدان میں ادا کرتا تھا, لیکن مجبوری کی امامت کرنی تو پھر جاتے ہیں, کہ جہاں مسجد میں کسی کو کھلے میدان میں اوپن میں موقع ہو وہاں پر ادا کر لیں, اور مسجد میں بھی نماز عید ادا ہو جاتی, اس میں کوئی جھگڑا کرنے کا مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے عمل سے اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے. اور آج کل ظاہری بات ہے کہ میدان میں کرنا, پھر سیکورٹی ایشوز, پھر اس کے وہ ٹینٹس کے خرچے اور یہ اور وہ اخراجات اور معاشی مسائل, تو یہ وہ گنجائش ہے کہ مسجد میں بھی نماز عید ادا ہو سکتی ہے. تو یہ ہوں چند باتیں نماز عید الاضحیٰ کے حوالے سے. خواتین کے متعلق کیا ہے؟ خواتین کے متعلق یہ ہے گو کہ احناف یعنی حنفی حضرات کے ہاں اہتمام نہیں ہے, بہت کم کے ہاں ہے. گنجائش ہے جمعے کے دن اور عید کے دن خواتین کی نماز میں شرکت کی. یہاں تک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوں وہ بھی حاضر ہوں, ظاہری بات ہے وہ میدان میں ہوگا, معاملہ مسجد میں تو نہیں جا سکتی وہ, تاکہ وہ جو واضح نصیحت ہو رہی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے. جمعہ اور عید کی نماز اور بقیہ نمازوں میں فرق کیا ہے؟ جمعہ اور عید کی نماز کے ساتھ وعد و نصیحت اٹیچڈ ہے. تو یہ چیز خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے گی. اگر کہیں اہتمام ہو پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے تو اپنے محرم کے ساتھ خواتین جا سکتی ہیں, گنجائش ہے لیکن لازم نہیں ہے خواتین پر یہ جانا, گنجائش ہے کہ اگر وہ کہیں جانا چاہے تو تاکہ وعظ و نصیحت میں وہ شریک ہو. اب میں نے عرض کیا تھا خوشبو لگانا, خواتین خوشبو لگا کے باہر نکلے پسندیدہ نہیں, بلکہ بڑی سخت بات ہے. حدیث میں ہے کہ جو خواتین خوشبو لگا کے گھر سے نکلے, بڑی سخت حدیث ہے, وہ ایسی ہے اور ایسی اور ایسی. خواتین کے لیے وہ خوشبو پسندیدہ ہے کہ جس کا رنگ نمایاں ہینا ہے, مہندی ہے, اور مردوں کے لیے وہ نمایاں پسندیدہ ہے کہ جس میں خوشبو پھیلتی ہے, رنگ نمایاں نہ ہو. اب ایک خاتون تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پردے کے پیچھے سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کس کا ہاتھ ہے, مجھے کیا پتا, مرد کا ہے کہ عورت کا ہے, اگر عورت کا ہے تو اس کو رنگ لینا چاہیے تھا مہندی وغیرہ سے جو کچھ بھی ہے. اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے کے اندر کچھ گھرانوں کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ لڑکے اور بڑے حضرات جو ہیں وہ مہندی لگاتے ہیں ہاتھ کے اندر. اب اس حدیث کی روح سے کیا پتا چلا یہ علامت کس کی ہے, خاتون کے لیے, مردوں نے کیوں لگانا شروع کر دی, کوئی شادی کے موقع میں لگاتا غلط ہے بالکل. جی جی وہ تو پھر دو چار ہاتھ آگے ہی ہیں کہ ایئر رنگس بھی پہن رہے ہیں اور نیل پالش بھی لگا رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. جی تو بالکل یہ غلط ہے. تو خواتین کے لیے مہندی کا معاملہ اور ان کا خوشبو لگا کے باہر نکلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جب تکبیرات کی بات بھی آئی کہ تکبیرات زور سے پڑھنی ہے, اگر خواتین جا رہی ہیں تو تکبیرات ان کو آہستہ ادا کرنی ہوں گی. تکبیرات ہی کے ذمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے, جو کہ کل شروع ہو جائے گا سلسلہ, 13 ذوالحجہ کی آخر تک 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے, لازم ہے, ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے کم از کم ایک مرتبہ. 9 ذوالحجہ کیسے شروع ہو رہی, 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں ہیں. ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.